یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ۔
ان کی سب سے بڑی فضیلت تو مجھے نہیں معلوم میں کس کو گنوں، لیکن جو فضیلتوں میں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں کہ پروردگار نے انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ پہلی خاتون یا پہلا انسان کہ جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اور ایمان سے بڑھ کر، کیونکہ میرے خیال سے کوئی شرف نہیں ہے انسان کے لیے، اور جناب خدیجہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول اللہ پر کیوں کر اتنا یقین تھا، اتنا اعتماد تھا، تو جب انہوں نے بیان کیا تو بغیر کسی حیل اور حجت کے ایمان لے کر آئیں۔ البتہ یہ واقعہ کہ جو کتب اہل تسنن میں موجود ہے کہ رسول اللہ جب تشریف لائے گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، ڈرے ہوئے، سہمے سے، عجیب سی کیفیت تھی، جناب خدیجہ نے انہیں دلاسا دیا اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کے اوپر فرشتہ نازل ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ چلو میرے رشتے کے بھائی کے پاس، نوفل کے پاس اور فلان کے پاس، اور وہ آپ کو اس کے پاس لے کر گئیں اور اس نے بتایا کہ بھئی یہ تو آپ پر وہی نازل ہوئی ہے۔ ہمارے نزدیک مختلف دلائل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ باطل ہے، یعنی قابل قبول ہی نہیں ہے، اثرے یعنی جسے کہتے ہیں نا، اس کا کوئی ریشہ ہی نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں ہے۔ ایک وہ بات کہ جو اشرف الانبیاء کو، سید المرسلین کو سمجھ میں نہ آئی، وہ جناب نوفل کو سمجھ میں آ گئی۔ عجیب بات ہے، یعنی یہ وہ باسی بنیادی عقیدے کی بات ہے کہ جو بولتے ہوئے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ گھبرانا چاہیے کہ کیا بول رہے ہیں۔ رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر نبی چنے جائیں گے، وہ شام کے سفر پر گئے، اس نے اور راہب نے بتایا کہ آپ نبی ہوں گے۔ یعنی یہ ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ جس میں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کا علم اور ان کی معرفت کم ہے، اور دوسروں کی، اور وہ بھی غیر اہل مذہب کی، یعنی دین حنیف پر بھی نہیں تھے وہ لوگ، منحرفین میں سے تھے، وہ بتلا رہے ہیں کہ آپ پر وہی نازل ہوئی، وہ بتلا رہے ہیں کہ آپ نبی ہو جائیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ دین اللہ کے نزدیک ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم سے لے کر خاتم تک ایک دین آیا ہے اور وہ اسلام ہے۔ جو اس سے منحرف ہوتا رہا اس کا نام کچھ اور پڑ گیا، مثلا منحرف ہوئے صحیح دین سے تو ہودا پڑ گیا، یہود پڑ گیا، یہودی پڑ گیا، منحرف ہو گئے، یعنی وہ افراد کے جو وہاں پر انہوں نے متوقف ہو گئے، ٹھہر گئے، آئندہ آنے والے نبی کو قبول نہیں کیا، یعنی حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا، انہوں نے وہاں ٹھہر گئے، منحرف ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے اوپر جو افراد ایمان لائے اور اس کے بعد رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، وہ مسیحی ہو گئے، دین ایک ہی چلا آ رہا ہے کنٹینیوسی کے ساتھ. جو جہاں ٹھہر گیا, توقف کر لیا اس نے کہ نہیں بھائی آخری نبی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہے, اس کے بعد کسی نبی کو ہم نہیں مانتے, یہ عیسائی کہنے لگے, تو دین ایک ہی دین ہے. اچھا یہ افراد جو منحرف ہو گئے وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ نبی ہوں گے, یعنی قابل قبول بات نہیں ہے. نمبر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ اولین زوجہ ختم مرتبت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی ایک اور فضیلت کہ وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ. ان کی ایک اور فضیلت کہ یہ 12 میں سے 11 اماموں کی دادی ہیں, یعنی اس طرح سے دادی کہا جائے گا, ایک طرف سے نانی کہا جائے گا, 11 ائمہ کی. مولا کائنات امیر المؤمنین کی ساس ہیں, خوش دامن. صرف یہی نہیں بلکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جو ملائکہ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا سے اس وقت گفتگو فرمائی کہ جو ان کے بطن میں تھی, اور یہ واقعات کیونکہ آپ سب سن چکے ہیں کہ رسول اکرم گھر میں تشریف لائے, انہیں آواز آئی کہ جو کسی سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے, کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے, تو کہا خدیجہ کس سے باتیں کر رہی تھی, کہا کہ میں اپنے شکم میں موجود اپنے بچے سے باتیں کر رہی تھی, میں اس سے بات کر رہی تھی, وہ جواب دے رہا تھا بچہ. یہ فضیلتیں ہیں, صرف یہی نہیں ہیں, بے تحاشا فضیلتیں اسلام کی ترویج میں, اس کے پھیلاؤ میں ایک بہت بڑا حصہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے کہ وہ خاتون, یاد رکھیے گا, وہ خاتون کے جو پورے عرب میں سب سے مالدار ترین افراد میں سے شمار کی جاتی تھیں, سب سے زیادہ مالدار ترین افراد میں سے, خاتون میں سے نہیں, وہ خواتین تو کرتی نہیں تھی اس طرح کی تجارت, چھوٹی موٹی کرتی تھیں. جو تاریخ ملتا ہے کہ جو تجارت کی شکل میں کرتی تھی وہ ایک خاتون کا ملتا ہے, وہ جناب خدیجہ کا ملتا ہے. باقی خواتین کے بارے میں ملتا ہے کہ ہاں وہ دکان پہ بیٹھتی تھیں, وہ کوئی دوسرا کام کرتی تھیں, گھر میں بیٹھے کام کیا اس کو بیچ دیا, مطلب اس طرح کے کام ملتا ہے تاریخ میں کہ خواتین کرتی تھیں, نظر آتی تھیں, گھر سے کام کیا بازار میں لا کر اس کو بیچ دیا گیا, لیکن باقاعدہ تجارت, ٹریڈنگ کرنا, بزنس کرنا تاریخ میں کم سے کم میری نگاہ سے تو نہیں گزرا. اور پھر مالدار ترین افراد میں سے وہ خاتون کے جو مالدار ترین ہوں عرب میں, اور ان کا یہ حال ہو جائے کہ وہ انہیں ایک کھجور بھی نصیب نہ ہو بلکہ پتے کھا کر گزارا کریں, یہ کہنا آسان ہے ہمارے لیے, امتحان کر کے دیکھ لیں, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ 21 رمضان کے جلوس میں ہم جائیں گے, پورے جلوس میں گزرنے کے بعد زیادہ بھی نہیں کہوں گا, ہم اپنا امتحان کر لیں کہ ایک کھجور کے علاوہ زیادہ نہیں, ایک کھجور بہت ہے انرجی دینے کے لیے, بتا دوں میں آپ کو, ایک کھجور کے علاوہ نہیں کھائیں گے آپ, پھر دیکھیں کیسے لگتی ہے بھوک اور تڑپ لگتی ہے انسان کو. یہاں تو بس نہیں چلتا ہے کہ انسان جو کچھ سامنے سفرے پر رکھا ہے, دسترخوان پر رکھتا ہے, سب جو ہے وہ انڈھیل لے اپنے اندر. وہ خاتون جس کا مقام اتنا بلند اور بالا تھا, وہ جو ہے اس مرحلے پر آ گئیں کہ پتوں پہ گزارا کیا جا رہا تھا. جہاں پر جب شیب ابی طالب میں جب لوگ محصور تھے, ان میں سے جناب خدیجہ بھی تھی, ان کی فضیلتوں میں سے ایک اور فضیلت یہ ہے کہ جتنی محبت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا سے کی, کسی اور زوجہ سے نہیں کی, کسی اور زوجہ سے نہیں کی. اور اس کا اقرار خود جو ہیں جناب عائشہ فرماتی ہیں. ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنا کیوں, یہ کتابوں میں ہیں اہل سنت کی کتابوں میں, بلکہ میں تو یوں کہوں کہ جو ہم نے ٹیچنگ کی تھی او لیولز کے اندر اسلامیات کی کتاب, اس میں تک موجود ہے یہ ان کی طرف سے جو منقول کیا گیا ہے, کہ آپ ان خاتون سے کیوں جلن کا اظہار کرتی ہیں, کیوں حسد کرتی ہیں, کہ جو اس دنیا سے بھی رخصت ہو چکی ہیں. یہ حدیث ہے, یہ نقل قول ہے, اور یہ خود نیریٹ, اس کی جو نیریٹر ہیں خود جو ہیں وہ جناب عائشہ ہیں. تو جناب عائشہ نے یہ فرمایا کہ میں کیا کروں, میں جب یہ دیکھتی ہوں کہ رسول خدا نعوذ باللہ اس بڑھیا کے مرنے کے بعد بھی اسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, تو مجھے اس سے حسد ہوتی ہے. اب حسد کس کو ہو رہی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں, لیکن ہمارے لیے ایک شاہد مثال اور ہے یہاں پر کہ رسول اکرم کی محبت صرف ان کی زندگی میں نہیں تھی, بلکہ ان کی رحلت کے بعد بھی ان سے محبت کا اظہار اور چاہت کا اظہار موجود تھا. اور جس سے رسول اکرم محبت کریں, یہ محبت ہم جیسے انسانوں کی محبت ہے جو جذباتی اس کے اوپر نہیں ہے, یہ جذبات جو پاک جذبات ہیں پروردگار کے طرف سے ہے. اس لیے کہ رسول خدا وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, رسول اکرم کا کوئی عمل, کوئی قول, کوئی فعل پروردگار کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو یہ اظہار محبت پہلے بھی اور بعد میں بھی مرضی الہی اس میں شامل ہے. اور جس سے رسول خدا محبت کرے ان کا مقام و مرتبہ کہاں پر ہے؟ جنت کی چار خواتین میں سے ایک خاتون جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا, جناب مریم, جناب آسیہ, جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھیں محمد والے. بتحاشا فضیلتیں ہیں, اور جب ان کی رحلت ہوتی ہے تو رسول اکرم اس سال کو سال حزن قرار دیتے ہیں. سال حزن یعنی غم کا سال, غم کا سال قرار دیا کس کے لیے؟ کہ جو ایک غیر معصومہ تھیں. کس کے لیے قرار دیا؟ کہ جنہیں, جو رسول اللہ کی زوجہ تھیں, غم کا سال بنایا. اور یہاں پر 40 دن ہم دو منا لیتے ہیں غم, تو اس پہ لوگ توڑتے ہیں کہ یہ غم منانا جو ہے غلط ہے اور بدعت ہے. یہ تو عین عبادت ہے کہ رسول نے سال بھر حزن منائے نا, حزن منانا, غم منانا, اور رسول اللہ نے خواتین کو جمع کیا اور کہا کہ جناب ختیجہ پر گریہ زاری کیجیے. عجیب ہے ویسے یہ باتیں, بہت ساری باتیں ہیں جناب ختیجہ کے بارے میں, ہم بھی اس مقصرین میں سے ہیں, خطاکاروں میں سے ہیں کہ ہمارے ہاں کبھی امہات المؤمنین کے چیپٹر پر گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے. جس کا پازیٹو ہے وہ تو بتاؤ, جو نیگیٹو ہے وہ بتاؤ, تاریخ تو بیان کرو. بالآخر ازواج رسول میں سے تھی, امہات المؤمنین میں سے تھی, اگر کہیں خطا کی ہے جمل کے میدان میں تو ذکر ہو اس کا. اگر ہم کسی شیعہ سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں امہات المؤمنین کون ہیں, میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ 1% بھی ایسے افراد نہیں ملیں گے جن کو ان کے نام تک پتا ہو. کون تھیں, کیا تھیں, نہیں معلوم ہے. اچھا چلیں, ہمیں معلوم ہے کہ بیشتر اس میں منفی پہلو والی ہیں, کیا منفی چیزیں تھیں یہ بھی نہیں معلوم. اچھا یہ معلوم ہے کہ بھائی اس ایک کے بارے میں معلوم ہے کہ بھائی جمل کے میدان میں امیر المومنین کے سامنے آئیں. اچھا کیوں آئیں, کس لیے آئیں, کیا کیا, امیر المومنین کا کیا کردار تھا وہاں پر, امیر المومنین انہوں نے کیوں نہیں ان کو مار ڈالا, امیر المومنین نے کیوں ان کو واپس زندہ سالم 40 خواتین کے ساتھ, ایسی خواتین کہ جنہوں نے مردانہ بھیس تبدیل کیا تاکہ جب یہ جائیں تو سامنے سے نہ دوست نہ دشمن نہ منافق کوئی حملہ ور نہ ہو سکے. وجوہات ہیں, کیا ہے اس کی ہمیں نہیں معلوم. ہم مجلسوں میں تڑکے ڈالنے کے لیے, چٹخارے ڈالنے کے لیے تو ہم چند باتیں کر لیتے ہیں, ادھر کا نقل کال کر لیا, ادھر کر لیا, مجلس پوری ہو گئی ہماری, واہ واہ بھی ہو گئے, نعرے بھی ہو گئے, سب لگ گئے. لیکن ہمارے لوگوں کو, ہماری نسلوں کو تاریخ سے آشنائی نہیں ہوئی. بھائی دیکھیں, اس پہ الحمدللہ تو نہیں کہوں گا میں, لیکن ہمارے ہاں کتاب خوانی کا سلسلہ تو ہے ہی نہیں, ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. بھائی پڑھے لکھے وہ کہ جیسے جنت میں جانا ہو, ہم تو ڈائریکٹ فلائٹ ہے ہماری, جنت میں بھی جانے کی ضرورت کیا ہے, ہم جاہل ہوں گے, گوار ہوں گے, گناہگار ہوں گے, ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. یہ تصور واہی غلط, یہ ہمیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. اب ایک رہ جاتا ہے ہمارا ممبر یا محراب, یہاں سے خطبے یا نصیحتیں جو تھوڑی بہت مل جاتی ہیں مولانا صاحبان کو, کبھی نماز کے درمیان یا کبھی نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ گفتگو ہو گئی, نماز جمعہ کہیں خطبہ ہوا, کوئی ہفتے میں کوئی ایک درس ہو گیا, یہ صورتحال ہے. اچھا درس میں بھی سب تو نہیں بیٹھتے ہیں, ماشاءاللہ اسی مسجد کے اندر جب نمازی ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی 500-600 افراد 700 افراد یہاں پر ہوتے ہیں. لیکن درس کے لیے, بات سننے کے لیے, چاہے ہم ہوں یا کوئی اور ہو, 10% بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے. تو ظاہر ہے اگر بات منتقل بھی ہوگی تو 10% تک ہی ہوگی, وہ باقی 90% چلے گئے, انہوں نہیں پتا کیا بات ہوئی ہے, صحیح ہے غلط ہے کیا ہے نہیں معلوم. ہماری مجلسوں کا یہی صورتحال ہے کہ وہ پیغام, وہ تاریخ, وہ دلائل, وہ براہین, وہ نصیحتیں جو ائمہ کی ہیں, وہ اصول, وہ اقدار, وہ ارزشیں منتقل نہیں ہوتی ہیں. اب یقین جان لیجئے, آپ لوگ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں اور بعد میں سراہتے بھی ہیں کہ مفید درس ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اگر میں یہی درس آپ کو محرم کی مجلس میں بیٹھ کر سناؤں تو آپ بھی نہیں بیٹھے ہوں گے، اس لیے کہ ہماری ٹینڈنسی نہیں ہے اس طرح سے سننے کے لیے. ایران عراق کے اندر جو خوبی تھی اور جس کی وجہ سے وہاں کے عام مومنین کا بھی معیار علم زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اکثریت علماء، صرف علماء نہیں بلکہ جو ذاکرین بھی تھے، خطباء جو تھے، جو حوض علمیہ سے نہیں پڑھے تھے لیکن جو کتابیں پڑھ کر تقریریں کر رہے تھے، اوریٹرز جو تھے، وہ بھی جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو وہ کسی صحیح کتاب سے پڑھ کر پھر پڑھتے تھے، پھر سناتے تھے اور پھر بعد میں مصائب کا ذکر کرتے تھے. تو اگر ایک گھنٹے کی مجلس ہے تو اس میں کم سے کم 40 منٹ، 45 منٹ ایک سولڈ مواد لوگوں تک منتقل ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر مصائب اور چیزیں. ہمارے ہندو پاک کے اندر یہ ٹینڈنسی نہیں ہے یا نہیں تھی. کیا وجہ ہے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، وجوہات کے اوپر لوگوں نے لکھا بھی ہے، لیکن بہرحال جب تک ہم اس روش کو، اس طریقہ کار کو تبدیل نہیں کریں گے، اسے مثبت نہیں کریں گے، ہمارے ہاں علم کا رواج نہیں ہوگا. یعنی خود یہ کہہ دینا کہ یہ تبلیغی مجلس ہے اور یہ فضائل والی مجلس ہے، یعنی ہم خود آئمہ کی تعلیمات کا ٹکڑے کر رہے ہیں، آئمہ کی تعلیمات کے ٹکڑے کر رہے ہیں. یعنی جہاں پر یہ حدیث معصوم سے ہے، انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، فضیلت ہے مولا کائنات کی، تو وہیں پر یہ بھی ہمیں رسول سے ملتا ہے کہ علی جو تمہاری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو تمہیں ترک کر دے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اور اس مفہوم کی حدیثیں موجود ہیں. تو پیروی کیسے ہوگی، پیروی کیسے ہوگی؟ پیروی اس سے پوچھیں گے کہ جو امام ہے، جس کو اس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، تو وہ ہمیں بتلائے گا کہ تمہیں کن اعمال کو انجام دینا ہے. ہم کرتے کیا ہے کہ اپنی طرف سے جو ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے وہ ہم اعمال انجام دیتے ہیں، اور اس کی نسبت معصوم سے دے دیتے ہیں، کسی بھی معصوم کی نسبت جس کا دل چاہ رہا ہو اس کی طرف دے دیتے ہیں. تو ہماری جو ہماری روح کی جو ٹریننگ ہونی ہے، اس کو جو گرومنگ ہونی ہے، اس کو جو تکامل تک لے کر جانا ہے، وہ اس تکامل تک نہیں پہنچ پاتی ہے. بہرحال ہماری گفتگو آج آخری دن ہے، آخری اس کے اوپر ہے. دو آیات موجود ہیں، کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا ہم نے اس آیت سے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ افراد جو ایمان لائے ہو، کہ جب اذان دی جائے جمعے کے دن تو جمعے کے نماز کی طرف جو ہے تیزی سے جاؤ، یا جمعے کی نماز کی طرف پوری آمادگی کے ساتھ جاؤ، تیاری کے ساتھ جاؤ، اور خرید و فروخت کو جو ہے وہ ترک کر دو، یعنی خرید و فروخت جو ہے کرنا تمہارے لیے حرام ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ بات جو تمہیں کہی جا رہی ہے کہ نماز کی طرف جاؤ اور کاروبار کو چھوڑ دو، یا جو بھی مشغولیت تمہاری ہے ان تمام چیزوں کو زمین پر رکھو اور خود جاؤ نماز کے لیے، یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم اس بات کو سمجھو. حدیث کے اندر ہے کہ جب یہ آیت آئی تو اس کے بعد سے جب اذان ہوتی تھی تو لوگ آوازیں لگاتے تھے، یعنی یہ جسے کہتے ہیں کہ اعلان کرتے تھے کہ کاروبار حرام ہے، کاروبار حرام ہے، خرید و فروخت حرام ہے، یعنی ایک نعرے لگاتے ہوئے گزرتے تھے تاکہ لوگ جو کام میں مشغول ہیں متوجہ ہوں اور جلد سے جلد اپنے کاموں کو بند کر کے نماز جمعہ کی طرف آئیں. یعنی اتنی اس کی ایک اہمیت وہاں بیان کی گئی ہے. اس کے بعد ہے فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بس جب نماز مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے، ختم ہو جائے، تمام ہو جائے، مکمل ہو جائے، فانتشرو، منتشر ہو جاؤ زمین پر، اب چلے جاؤ زمین پر، پھیل جاؤ، یعنی وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو مانگو، پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو مانگو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، ان کا اس کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، کہ انشاءاللہ ترجمے کتاب سے امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے، لیکن جب پروردگار کہتا ہے امید ہے تو ہم جب کہتے ہیں امید ہے تو اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ شاید نہ ہو، آپ شام میں تشریف لائیں گے، امید ہے کہ میں آ جاؤں گا، لیکن اس میں احتمال ہے بیمار ہو جاؤں، کوئی کام آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، میں نہیں آؤں، میں تو کیونکہ علم نہیں رکھتا ہوں اس لیے احتمال آ جاتا ہے میرے پاس، امید اگر 90% ہے تو 10% احتمال آ گیا کہ شاید نہیں آؤں، لیکن پروردگار کیونکہ علم مطلق ہے تو پروردگار میں جہالت نہیں ہے، تو پروردگار کی امید جو ہے اس کا مقصد ہے کہ حتماً ایسا ہونا ہے، یعنی یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے، اگر میں اور آپ کہیں تو امید ہے، لیکن اگر پروردگار کہے تو یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے، تو لعلکم، جیسے آپ نے وہ سوال کیا تھا مجھ سے کہ جب پروردگار جب کہتا ہے امید ہے یا شاید، پروردگار جب کہتا ہے امید ہے یا شاید کہتا ہے تو یہاں پر احتمال نہیں ہے، یہاں یقین ہے کہ یہ کام ہونا ہے، کیونکہ یہ احتمال والا سلسلہ وہاں آتا ہے جہاں جہالت ہے، پروردگار جاہل نہیں ہے، علم مطلق ہے، اس لیے وہاں پر یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب یہاں پہ بڑی مزے کی باتیں ہیں کہ عام طور پہ اس بات کو کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب یہاں پر جمعے کی چھٹی کو جب ختم کیا گیا اور اس میں کیا گیا، ایک دلیل یہ دی گئی کہ قرآن مجید میں کہا ہے فانتشروا فی الارض، تو دوبارہ سے اپنے کاموں پہ چلے جاؤ، نہیں یہ مفسرین نہیں بیان کرتے ہیں کہ کاموں پہ چلے جاؤ، تو کیا کہتے ہیں، اچھا کاموں پہ جانے سے منع ہے؟ نہیں، منع نہیں ہے، نماز پڑھ لی اب آپ اپنے کام پر بھی جا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اچھا پھر کرنا کیا ہے، مطلوب کیا چیز ہے، مطلوب ہے وابتغوا من فضل اللہ، کہ اللہ کے فضل، یعنی اللہ کے زیادہ فضل کیا ہے، جو نعمت اضافی انسان مانگ رہا ہے پروردگار سے، حدیث میں آیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم نماز مکمل کر لو، اب جاؤ تم مومنین کی سے ملاقات کرو، ملنے جاؤ، ان کی عادت کے لے جاؤ، کسی مومن کی مشکل حل کرنے جاؤ، کسی کی پریشانی دور کرنے جاؤ، ٹھیک ہے، بچے تمہارے پریشان ہو رہے ہفتے بھر سے، ان کو گھمانے پھرانے لے جاؤ، بیوی ناراض بیٹھی ہے ہفتے بھر سے، اسے شاپنگ کرانے لے جاؤ، یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو آپ ہفتے بھر نہیں کر پائے، کسی کی عادت کے لے جانا تھا آپ نہیں جا سکے، وہ ثواب کا کام کہ جو آپ کے عام اور معمول کی مشغولیت یعنی کاروبار اور نوکریوں سے ہٹ کر ہے۔ اچھا اسے ایک مفہوم ملتا ہے، ہمیں ایک مفہوم ملتا ہے، وہ کیا، پہلے کہا کہ تجارت چھوڑ دو، اس کا یہ مقصد ہے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبح جمعہ سے لے کر ظہر جمعہ تک انسان سارے کام کر سکتا ہے، کاروبار پہ جا سکتا ہے، جاب پہ جا سکتا ہے، اس کے بعد جائے نماز جمعہ میں، اور اس کے بعد جائے اپنے دوسرے کاموں میں، یعنی اس دن انسان کے لیے ہاف ڈے ہونا چاہیے، 12 بجے آف، 12 بجے آف، تیاری کرے اور جائے نماز جمعہ میں، اور اس کے بعد پھر اپنے سوشل ویلفیئر کاموں کو انجام دے، ہم اپنی زبان میں بات سمجھانے کی بات کر رہے ہیں، سوشل کام ہوا کہ بھئی آپ کسی کی عادت کے لیے کہ یہ سوشل کام ہے، کسی کو آپ کسی کی آپ نے مدد کی، یہ ویلفیئر کا کام ہے، تو سوشل ویلفیئر کاموں کو کیا جائے. البتہ ان سوشل ویلفیئر کاموں کے اندر کیا ہمارے اپنے گھر کے جو کام ہیں, بیوی بچوں والدین کی جو ضروریات ہیں, ان کی جو فرمائشات ہیں اور خواہشات ہیں, ان کو پورا کرنا بھی شامل ہے؟ بالکل, یہ بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے اس کے اندر. ہم بہت سی دفعہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. کن چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں؟ ان عیادت کرنے کو, احوال پرسی کرنے کو, کسی سے ملاقات کرنے کو, مومن کی زیارت کرنے کے لیے, اس سے ملاقات کرنے کے لیے ہمیں کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے. خود صرف جانا, اس سے ملاقات کرنا, یہ بہت بڑی چیز ہے. اچھا, ہمارے لیے باعث زحمت کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایک عادت بنا لی ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں گھنٹے بھر ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے اٹھتے نہیں. وہاں پر نہیں, یہ عادت ہماری شاید اتنی مناسب نہیں ہے. مناسب یہ ہے کہ انسان جائے, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ بیٹھا, اٹھ کر آ گیا. ضروری نہیں کہ وہ جب تک شربت نہ پلائے, جب تک وہ چائے نہ پلائے, جب تک وہ ناشتہ آپ کے سامنے نہ رکھے, اس وقت تک آپ نہ اٹھیں. پانی پیا, کہا بھائی احوال پرسی کرنے آئے تھے, تمہیں دیکھنے آئے تھے, تمہیں ملنے آئے تھے, بس سلام ختم. ان چیزوں کا خیال اور رعایت کرنا ضروری ہے. تو یہاں پر فانتشروا فی الارض, تو زمین پر پھیل جاؤ, نماز کے بعد جاؤ, اور ان کاموں کو ترجیحات دی گئی ہے. کاروبار کی طرف جانا, کام کی طرف جانا جائز ہے. لعلکم, اور انشاءاللہ اگر تم ان کاموں کو انجام دو گے, یعنی پہلے تجارت بند کرو گے, پھر نماز کی طرف جاؤ گے, تیاری کے ساتھ جاؤ گے, اور اس کے بعد تم سوشل ویلفیئر کاموں میں مشغول ہوگے, تو یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, نجات حاصل کر لو گے, اور تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے. یہاں پر کچھ حدیثیں ہیں جو ہم نے کہا تھا آپ کے سامنے نقل کریں گے, وقت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن ایک دو حدیث سے آپ کے سامنے بیان کریں. میں نے کہا تھا خطرناک حدیثیں بیان کروں گا, یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے, لیکن بہرحال سن لیں, اب کیا کریں, ہماری کتابوں میں ائمہ کی طرف سے. امام پنجم, امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, صلاۃ الجمعہ فریضہ, کہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ فریضہ ہے, فرض ہے. والاجتماع الیہا فریضہ, اور اس میں جمع ہو جانا, مع الامام, اور امام کے ساتھ جمع ہو جانا, یہ بھی فریضہ ہے. یہ جواب مل جاتا ہے جو کل سوالات آئے تھے کہ یہ واجب کیوں ہے. اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ امام معصوم یا بعض مراجع ان کے نزدیک جب کسی ولی فقیہ کی, کسی فقیہ کی مرجع جامع شرائط کی حکومت قائم ہو, تو پھر اس کے پاس یہ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں. والاجتماع الیہا فریضہ مع الامام, اور امام کے ساتھ جمع ہو جانا یہ بھی لازمی ہے. وَإِن تَرَكَ رَجُلٌ مِّن غَيْرِ عِلَّةٍ, اور اگر کسی شخص نے, کسی مرد نے بغیر کسی وجہ کے, ثلاثہ جمعہ, فقد ترک ثلاثہ فرائض, تو اگر کسی شخص نے 3 جمعے کو ترک کیا, تو ایسا نہیں 3 جمعے کو اس نے ترک کیا, تو اس نے 3 فرائض اور 3 واجبات کو اس نے ترک کر دیا. ولا يدعو ثلاث فرائض من غیر علۃ, اور کوئی شخص بھی بغیر کسی وجہ کے وہ ان فرائض کو نہیں چھوڑتا ہے, الا منافق, سوائے منافق کے کوئی بھی چھوڑتا. ہم آپ کو 4 بیان کر رہے تھے, یہاں اس حدیث کے اندر 3 ہیں کہ 3 جمعہ چھوڑنا تین فرائض تین واجبات کا چھوڑنا ہے، اور کوئی مومن شخص تین فرائض کو ایک ساتھ نہیں چھوڑتا ہے مگر یہ کہ وہ منافق ہو. بالا اس کی تشریح نہیں کریں گے ہم آپ کے لیے، اب آپ خود سوچ لیجئے گا کیا ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من اتى الجمعہ ایمانا واحتسابا استنأف الاعمال، کہ جو شخص جمعہ کو انجام دیتا ہے ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اور جمعہ جیسے استنأف الاعمال یعنی اس نے جمعہ چھوڑا ہوا تھا نہیں پڑھتا تھا، اب پڑھنا اس نے شروع کر دیا ہے، ای استغفر ذنوبہ، اور اپنے ذنوب سے اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہے، یبدع الامن من جدید، تو اس کا عمل پروردگار اثر نو شروع کر دیتا ہے. یعنی رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اگر لوگ جمعے کو ترک کرتے ہیں، گناہگار ہوئے، خطا کار ہوئے، غلطی کی، اب اگر وہ ایمان کے ساتھ آتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پلٹ کر آتے ہیں اس عمل کو انجام دینے کے لیے، تو پروردگار ان کو بخش دیتا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں سے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے، اور اب اثر نو اس کو لکھنا شروع کر دیتا ہے پروردگار. تو انسان کے پاس ایک گنجائش ہے کہ اگر انسان نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتا ہے تو ان جگہوں پر جمع ہو اور اس میں آئے. وہ حدیث میں پہلے بیان کر چکا کہ یہ حج المساکین ہے، کہ مسکینوں کے لیے حج ہے خاص طور پہ، کہ جو حج پر نہیں جا سکتے ہیں، عمرے پہ نہیں جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ اس کے لیے ان کے لیے کیا ہے، حج کا ثواب رکھتا ہے. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے، پہلے ہی واضح کر چکا کہ یہ چیز جو ہے مخیر ہے، انسان فقہی مسائل کے اعتبار سے انسان مخیر ہے، اختیار رکھتا ہے کہ اس نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھے اگر شرائط موجود ہیں، یا اسے مستحب کی نیت سے پڑھے اور یا رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھے، اور ظہر کی نماز کو واجب کی نیت سے پڑھے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَحْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اگر تمہیں نظر آئے، تجارت نظر آئے، کاروبار نظر آ رہا ہے تمہیں، اس میں منفعت نظر آ رہی ہے، یار ابھی تو کوئی اچھا گاہک آیا ہے، ابھی تو اتنی مشکل سے صبح سے مکھیاں مار رہے تھے اب ملا ہے، تو اسے تو نہیں جانے دو، یہ تو مسافر ہے، اس کے اوپر نماز نہیں ہے، یہ مسافر نہیں ہے، غیر مسلمان ہے، یہ چلا جائے گا، اگر میں ایک گھنٹے کے بعد کو آنے کے لیے کہوں گا کسی اور دکان پہ چلا جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پروردگار کہتا ہے ذرا او تجارتن، کہ تم ایسی تجارت کو دیکھو، او لہون، یا کسی ایسے فضول کام کو. لہو کہتے ہیں فضول جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو، اس کام کو لہو کہتا ہے. ان فقد الیہا، تو اسے ترک کرو، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور پروردگار کے حکم کے لیے قیام کرو. قُلْ، اور یہ اپنے آپ سے کہو، یہ رسول سے کہو، یہ رسول کہو، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہ یہ اے رسول کہہ دو ان سے کہ تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، یا جو لالچی ہو تم اپنے آپ کو اس لالچ میں نہ پڑو، تم جو کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، نوکریوں کی وجہ سے، مشکل مختلف چیزوں کی وجہ سے، فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے، ہاکی کا میچ دیکھنے کے لیے تم جو بیٹھ جاتے ہو اور نماز جمعہ کو چھوڑتے ہو، لہو کو انجام دیتے ہو، کہو کہ یہ ان کے لیے، قل ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ، کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو ان سے کہہ دو کہ یہ جو کام ہم نے دیا ہے نماز جمعہ کا، یہ اس فضولیات سے، ان لہویات سے بہتر ہے، اور اس تجارت سے بہتر ہے کہ تمہیں انجام دے رہے ہو. اچھا یہاں پر پروردگار نے لہو کو اور تجارت کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے تاکہ کوئی تجارت کو لہویات میں نہ سمجھے. نہیں, تجارت عبادت ہے لیکن ہر عبادت کا اپنا ایک وقت مخصوص ہے. ہر عبادت کا اپنا ایک وقت مخصوص ہے, اس عبادت کو اسی طرح سے انجام دیا جا سکتا ہے. رمضان کے روزے رمضان المبارک میں ہی رکھے جائیں گے, رمضان کے روزے شوال میں یا شعبان میں نہیں رکھے جا سکتے. حج کو جو انجام دینا ہے وہ ذوالحج کے انہیں ایام میں ہوں گے, ایام تشریق میں جو حج کے ایام ہیں اسی میں انجام دیے جائیں گے, نہ اس سے پہلے انجام دیے جائیں گے نہ اس کے بعد انجام دیے جائیں گے. ہر عبادت کا ایک وقت ہے, نماز کا ایک وقت ہے, فجر کا ایک وقت ہے, ظہر کا ایک وقت ہے, عصر کا ایک وقت ہے, مغرب کا ایک وقت ہے, عشاء کا ایک وقت ہے, نماز شب کا ایک وقت ہے. اسی لیے طرح سے تجارت عبادت ہے, اس کا ایک وقت ہے. بیوی کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا ایک وقت ہے, دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا ایک وقت ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہے. ہم جب اس وقت سے ہٹتے ہیں تو ہماری چیزیں ان آرگنائز ہو جاتی ہیں, خلط ملت ہو جاتی ہیں, مل جاتی ہیں, ٹکرا جاتی ہیں, ٹکرا جاتی ہیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں نا یہ عبادت کو پہلے انجام دے, اس عبادت کو پہلے انجام دے. بھائی تم اپنے ٹائم پہ ہر عبادت کو انجام دو, آرگنائز کرو تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. ایک زمانے میں, اب تو الحمدللہ بہت سی چیزیں سدھر گئی ہیں, ایک زمانے میں عین مثال کے طور پہ 12:30 بجے جو ہے وہ مولوی صاحب مجلس پڑھنے بیٹھ رہے ہیں. او بھائی تو مجلس پڑھنے بیٹھ رہے, مولوی صاحب کو 12:30 بجے کیوں بٹھا رہے ہو, 1 بجے نماز کا ٹائم ہے. ہاں بٹھائے ان کو 11:30 بجے بٹھائیں تاکہ 1 بجے تک مجلس ماتم ختم ہو جائے, لوگ نماز پڑھیں, نیاز ہے تو نیاز کھائیں ورنہ بس سلام, یا اس کے بعد رکھ لو بھائی نماز, رکھو اس کے بعد مجلس رکھ لو. آرگنائز کرنا ہے, سسٹم بنانا ہے. آپ کہیں نہیں بھائی میں نے کیونکہ پہلے گھنٹے میں زہر کی نماز نہیں پڑھی, اب پہلے میں عصر کی پڑھوں گا پھر میں جو ہے وہ زہر کی پڑھوں گا, بھائی کہاں سے عقل مندی ہے. اپنی عبادات کو سسٹمیٹک بنائیں, آرگنائز کریں, آرگنائز کریں. ایک آدمی نماز شب کے لیے دیر سے اٹھا, نماز فجر ہو گئی, اذان فجر ہو گئی, اب وہ کہہ کیونکہ میری نماز شب باقی ہے تو میں نماز فجر کا اول وقت میں ضائع کر دوں, یہ کس کی عقل مندی ہے بھائی. فجر کی اذان ہو گئی نا, اب باقی نمازیں رہ گئی ہیں, ٹھیک ہے وہاں روک لو نماز شب کو, نوافل پڑھو فجر کی, فجر کی فرض پڑھو, اور اس کی فرض پڑھنے کے بعد جو رہ گئی ہے نماز شب وہ اس کے بعد پڑھ لو. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں اس تسلسل کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم وہاں سے اب مثال کے طور پہ 6 رکعت پڑھ چکے ہیں, 8 رکعت پڑھ چکے ہیں, اب باقی بھی ہم پڑھ کر ہی فجر پڑھیں گے. تو بھائی یہاں اپنی مرضی نہیں ہے, پروردگار نے کہا ہے کہ اول وقت نماز کا فجر کا یہ ہے مجھے پڑھنا ہے, میں اپنی مرضی سے اسے ہٹا نہیں سکتا ہوں, تبدیل نہیں کر سکتا. پروردگار نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو فجر کی, میں 2 پڑھتا ہوں. اگر پروردگار کہتا 3 پڑھو میں 3 پڑھتا, پروردگار کہتا 4 تو میں 4 پڑھتا, پروردگار کہتا 20 پڑھو میں 20 پڑھتا, پروردگار کہتا ظہر کی جو ہے وہ 4 رکعت پڑھو 40 بولتا تو 40 پڑھتے ہم. یعنی ہم اس میں از خود تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں. نماز جمعہ کا بھی ایک وقت ہے, نماز جمعہ جو ہے ہفتے کے دن نہیں ہو سکتی ہے, جمعرات کے دن نہیں ہو سکتی ہے, ظہر کے وقت ہے, عصر کے وقت نہیں ہو سکتی ہے, وہ بھی اس کا مخصوص وقت ہے. اکثریت مراجعین کے نزدیک, بلکہ تقریباً تمام مراجعین کے نزدیک مخصوص کا وقت ہے, اسی میں انجام دینا ہے. وہ گزر گیا وقت, اب نماز جمعہ نہیں ہے. آپ نماز جمعہ کے اندر, نماز جمعہ کے اندر آپ 1 رکعت کے بعد پہنچے, آپ نے کہا اللہ اکبر کھڑے ہو گئے، اس میں نماز جمعہ نہیں ہے آپ کی. حسن بعض مراجعین کے نزدیک اگر کسی نے خطبہ نہیں سنا ہے، یعنی خطبے کا ایک جملہ بھی اگر سن لیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر خطبہ نہیں سنا ہے تو اس کی نماز جمعہ نہیں ہے. بعض مراجعین کے نزدیک یہ کہا کچھ نہ کچھ خطبے کا سننا لازمی ہے، بعض ہی کہتے ہیں. بعض دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، خطبہ نکل بھی گیا تو دو رکعت نماز جمعہ آپ کی ہو جائے گی، واجب کی نیت سے بھی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے ترک کر دیا، چھوٹ گئی نماز آپ کی، کیونکہ جمعے کی نماز کے احکام عام نمازوں سے تھوڑے سے ہٹ کر ہیں، عید کی نماز کے احکام عام نمازوں سے ہٹ کر ہیں. مولوی صاحب سے پوچھے گا، ساری چیزیں مجھ سے نہیں پوچھ لے گا، ٹھیک ہے نا. اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، ایک اہم چیز یہ ہے کہ جمعے کی نماز اتنی اہمیت کے ساتھ، اتنی فضیلت کے ساتھ، جماعت کی نماز اتنی اہمیت کے ساتھ، آپ جس جگہ پر بھی لیڈنگ پوزیشن والوں کو دیکھیں گے، چاہے آپ کی فوج ہو، آپ جس کو جنرل کی پوسٹ دیتے ہیں، اس کی ایک بڑی اچھی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اس کی سکلز ہوتی ہیں. آپ کسی کمپنی کے اندر کسی کو مینیجر بناتے ہیں، ڈائریکٹر بناتے ہیں، تو اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اس کی علم و فہم و فراست کو دیکھتے ہیں. آپ کسی جگہ پر کسی کو ایڈمنسٹریٹر بناتے ہیں تو اسی طرح سے دیکھتے ہیں نا. کہیں پر بھی کوئی آپ لیڈنگ پوزیشن اس کو دیتے ہیں تو اس میں صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اسے اپنا لیڈر بناتے ہیں تاکہ وہ آپ کو بہتر انداز سے لیڈ کر سکے. اور جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں ان کی سیلری پیکیج ہی بہت اچھا ہوتا ہے. ایک واحد لیڈر ایسا ہے کہ جس کا سیلری پیکیج جو ہے میرے اور آپ کے ڈرائیور سے بھی کم ہوتا ہے، وہ ہے امام جمعہ اور امام جماعت. افسوس کی بات ہے، اور یہ میں اتنے دھڑلے سے اتنے کہہ رہا ہوں کہ نہ میں امام جمعہ ہوں نہ امام جماعت ہوں، ورنہ کہیں گے شاید میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. نہیں، افسوس ہے، اور صد افسوس ہے، بلکہ کہوں کہ ہزار افسوس ہے، صد بھی کم ہے، ہزار افسوس ہے کہ وہ قوم کے جو اپنے رہنماؤں کو چھوڑ دیتی ہے، تر کر دیتی ہے، اور پھر ان سے امید رکھتی ہے کہ یہ ہماری لیڈرشپ کریں. ارے جن کو ہم نے اپنے ڈرائیوروں چوکیداروں کے سے تنخواہیں ان کی کم دے رہے ہیں، وہ ہر مرحلے پر آ کر ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، ان کی بیوی بیمار ہوں، بچے بیمار ہوں، وہ مسجد کے ٹرسٹیوں کے پاس آئیں، کسی مومنین کے پاس آئیں کہ بچہ بیمار ہے، یہ مشکل ہے، دوا کا کر دیں، وہ خیراتیوں کی لائنوں میں لگنا پڑے اس کو، بچوں کی اسکول کی فیس کے لیے جو ہے وہ مومنین کا سہارا لینا پڑے. شرم آنی چاہیے قوموں کو اس کے اوپر. لیکن افسوس ہے، آپ صرف اپنے مسجد، انشاءاللہ یہاں زیادہ بہتر ہوگا صورتحال، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر جس طرح سے آئمہ جمعہ اور جماعت کو ٹریٹ کرتے ہیں، بدترین گھر ان کا ہوگا، بدترین لباس، کم ترین لباس، بدترین نہیں کہوں، کم ترین لباس جو ہے ان کا ہوگا، نہیں ہوتا ہے. اور ہم بار بار مجبور کرتے ہیں، بار بار مجبور کرتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں، آج 99 کے اندر میں انگلینڈ گیا تھا، بڑا انہوں نے گھمایا پھرایا مشورے لینے کے لیے مدرسے کے، یہ ہے ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں مشورہ دیں کیا 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 کریں، سسٹم کیسے کریں، بڑی میٹنگ ویٹنگ، یہ بڑی چیزیں ہوئیں. اچھا بھائی، یہاں پہ ایک عام انسان کا خرچہ کتنا ہے؟ 99 کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا 1200 سے 1500 پاؤنڈ چاہیے ہوتا ہے. ये बात हमारी होगी बीच में आते जाते घूमते फिरते, पूछ ले बात कर ले दो चार लोगों से, मौलाना को कितना देते हो? 600 पाउंड देते हैं। ठीक, मौलाना क्या करते हैं? कहा कि वो फलान मर्जे के दफ्तर में जाते हैं, वहाँ से 50 पाउंड मिल जाते हैं, फलान जगह जाते हैं 100 पाउंड मिल जाते हैं, मुश्किल में आते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं, 100 पाउंड दे दिए, 50 पाउंड दे दिए, बीमारी हो गई, ये हो गया, फलान हो गया। मैंने कहा सब मिला के क्या करता होगा वो आदमी, कितना जमा कर लेता होगा? कहा कि तकरीबन 1000 तक तो हो ही जाता होगा उसका। और मैंने कहा बदबख्तों, तुम उस मौलवी को क्यों जलील कर रहे हो यार, उसको पहले से 1200 पकड़ा दो भाई, कि वो मारा मारा अपनी इज्जत नफ्स तो ना बेचता फिरे, तुम्हारे हाथ में आगे हाथ फैलाए। तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हारे आगे हाथ फैलाए ताकि वो तुम्हारी बातों तुम्हारी मर्जी के मुताबिक बातें कर सके, मेंबर से मेहराब से वो बातें ना करे जो तुम्हें कुड़ती हैं। मडागस्कर एक मौलवी साहब गए, कुंभ से तशरीफ ले गए, रमजान शुरू होने वाला है, रमजान था मुहर्रम, रमजान था गालिबन, रमजान शुरू होने वाला है, मौलाना की दावत की गई, मौलाना सारी बातें कीजिएगा अच्छी है, लेकिन किसी शराब की बुराई नहीं कीजिएगा और पर्दे की बात नहीं कीजिएगा। शराब की बात नहीं कीजिएगा और पर्दे की बात नहीं कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि जो पहली सफ में बैठा होता है बड़ी रिक्कत के साथ दुआएं पढ़ रहा होता है, वो शराब भी पढ़ता है, शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, बीवियां भी, बीवी भी उसकी, बच्चे भी बेपर्दा हैं, लेकिन माल क्योंकि चंदा वो देता है। मौलवी साहब ने कहा भाई ऐसा करो कि मेरा वापसी का टिकट दे दो, मैं चला जाता हूं। जाहिर है वो अकेला है, और भी लोग थे, सबने कहा बड़ी मुश्किलात हैं ये। अपने लीडर्स को अगर हमने बेआसरा छोड़ दिया, लीडर हर पोजीशन के अंदर, यहां नमाज जो पढ़ाते हैं लीडर हैं आपके, और हम सिर्फ ये ना देखें कि अच्छा हमने अपने मस्जिद के मौलवी को अच्छा रखा हुआ है। भाई कराची भर में 500 से ज़्यादा मस्जिदें हैं हमारी, ज़रा जाकर देखें उनके उलमा के हालात कैसे हैं, कि जिनको किसी कोई कहीं 2000 मिल रहे हैं, किसी को 3000 मिल रहे हैं, किसी को 5000 मिल रहे हैं, किसका घर का खर्चा चलता है? अगर आपके पास गाड़ी है मोटरसाइकिल 5000 तो पी जाती होगी आपका, गाड़ी है तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार वो पी जाती होगी, आप क्या बता। ऐज़ाने गिरामी, अपने रहनुमाओं का ख्याल रखें ताकि ये सुकून जहन के साथ, इत्मीनान कल्ब के साथ इस्लाम को, दीन को पढ़ें, समझें और समझा सकें, रहनुमाई कर सकें, वो बात कह सकें जो जिस चीज़ को कौम की, इस बात को कौम की ज़रूरत है। अहले मिंबर लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मजलिसें ना पढ़ें, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मजलिसें ना पढ़ें, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक खुतबे ना दें, बल्कि जो हक है, जो ज़रूरत है हमारे माशरे को, ज़रूरत है हमारे माशरे को, वो पढ़ें। जो नौजवानों में फसाद पैदा हो रहा है, जो बेरारवी हो रही है, जो इस मोबाइल फोन ने तबाहकारियां मचाई हुई हैं, पढ़े इसके बारे में। कितनी तलाकें इस मोबाइल फोन की वजह से हो रही हैं, मोबाइल फोन की वजह से हो रही हैं। खुद एक कहानी है, कभी और बयान करेंगे। कितनी बेहरा रवि पैदा हो रही है, इसमें मोबाइल फोन का कसूर है? नहीं। इसमें फिल्मों का कसूर है, सिनेमा का कसूर है? नहीं। कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा। असल बुनियाद इंसान की तरबियत की है। यतलु अलैहिम आयातिही व यज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। अगर आज अपने बच्चों को आप समझा देंगे कि बेटा टेलीविजन पे हराम म्यूजिक भी आ रहा है, हलाल भी आ रहा है, तुम्हें नहीं देखना है, ड्रामे अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, एड्स सही भी हैं गलत भी हैं, ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, खुदा नाराज़ होता है, تمہارے ذہن پر اثر ہوگا جو دلائل ہیں اس کے سامنے پیش کریں. اس لیے کہ ڈنڈے کے زور سے وہ آپ کے سامنے تو بند کر لے گا لیکن بعد میں چھپ کر دیکھ لے گا. اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ تنہائی میں اکیلے میں بھی وہ ان کاموں کو نہ کریں کہ جو برے ہیں. آپ ٹیلی ویژن پر, آپ کمپیوٹر پر کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں. آپ پابندی لگا سکتے ہیں تو اپنے دل پر لگا سکتے ہیں اور بس, اور وہ بھی تزکیہ نفس کے ذریعے پابندی لگ سکتی ہے. اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو جہاں مجھے چھوٹ ملے گی میں گناہ کروں گا, جہاں مجھے موقع ملے گا میں گناہ کروں گا, جہاں میں کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں میں دے دوں گا, میں جہاں جس کا مال لوٹ سکتا ہوں میں لوٹ لوں گا. ایمانداری کوئی ایکسٹرنل فینومینا نہیں ہے, باہر سے نہیں آتا ہے. یہ ایمانداری اندر ہے انسان کے, تقوی اندر ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے, اس تقوی کو نکھارنے کی ضرورت ہے. اس تقوی کو ہم اس کی تقوی کی تربیت کریں, اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو. قو انفسکم, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ. قرآن کی آیت, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ. تو اپنی تربیت, اپنا تزکیہ نفس, اپنے گھر والوں کا, اپنے بچوں کا, اپنے اولاد کا. آج ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر ناچ گانے بے تحاشا ہیں, تو اس کا مقصد نہیں کہ ہر چینل پہ یہ آ رہا ہے, ہر ڈرامے میں آ رہا ہے تو اب مجبور ہم کیا کریں, یہی دیکھیں گے. وہ چاہتا دشمن یہی ہے, دشمن چاہتا یہ ہے کہ اس گناہ کو, اچھائی اور برائی کو, صحیح اور غلط کو آپس میں مخلوط کر دے, عجین کر دے, ملا دے, بلینڈ کر دے. بلینڈ کسے سمجھتے ہیں؟ بلینڈ اور مکسنگ میں فرق ہے. مکسنگ, جیسے آپ نے دو دالوں کو, چار دالوں کو ملا دیا, مکس کر دیا. اگر آپ کسی کو کہیں گے بھئی یہ دالیں مکس ہو گئی ہیں اس کو الگ کر دو, تو آپ ہر کو الگ کر دیں گے, پیلی, لال, ہری, سب دالیں الگ ہو جائیں گی. اسے کہتے ہیں مکسنگ. یہ آسان ہے. ایک ہوتا ہے بلینڈ کرنا, جیسے شیر اور شکر. ٹھیک ہے, آپ نے لسی بنانی ہے افطاری کے لیے, دہی ڈالا, دودھ ڈالا, پانی ڈالا, شکر یا نمک جو ڈالنا ہے آپ نے اس کو ڈالا اور اس کو بلینڈر میں چلا دیا. اب اگر آپ میں ایسے کہوں بھی اس میں سے شکر نکال لو, میں شکر کیسے نکالوں گا, کیا اس میں دودھ الگ کر لوں گا؟ دودھ نہیں نکال سکتا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کیا چاہتے ہیں. منافقین, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں حق سے لیتے ہیں, کچھ باتیں باطل سے لیتے ہیں اور اسے آپس میں ملا دیتے ہیں. جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو تو وہ اچھائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں, دیکھو ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں, ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ برائی کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں ہم یہ اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن جب آپ پورے پیکیج کو دیکھیں گے تو اس میں صحیح اور غلط سب چیزیں شامل ہوگی. یہ ہمارے نظام تعلیم میں بھی ہے, ہماری عبادات میں بھی ہوتا چلا جا رہا ہے, ہمارے اسے کہتے ہیں ہماری ثقافت میں ہو رہا ہے, ہمارے میڈیا کے اندر ہے, ہر چیز کے اندر اس طرح سے دشمن وارد ہو رہا ہے. دشمن کی یلغار اسی طرح سے ہے جس کا ہمیں سدباب کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور مضبوط ترین راستہ اس کا یہی ہے, کہ تزکیہ نفس, اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت, اہل بیت کی اطاعت, قرآن کی اطاعت. اس کے علاوہ کوئی راستہ نجات نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی راستہ نجات نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں فلاح حاصل کریں اس دنیا میں, کامیابی حاصل کریں اس دنیا میں اور آخرت میں نجات حاصل کریں, تو سوائے تزکیہ نفس کے کوئی اور نہیں ہے. جہاں پروردگار 11 قسمیں کھا کر کہتا ہے اس سے زیادہ اہم چیز نہیں ہو سکتی. سورہ جمعہ کے اندر ہم نے جہاں پر پروردگار کی توحید اور صفات کے بارے میں گفتگو کی, ہدف انبیاء کے بارے میں گفتگو کی, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے یہاں پر پروردگار نے سمجھایا کہ اپنے آپ کو یہودیوں کی نہ بناؤ جنہوں نے اپنے آپ کو گدھے کی مانند بنا لیا ہے. عقل و شعور رکھو, سوچو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس پر عمل پیرا کرو, عمل پیرا ہو جاؤ. اس کے بعد نماز جمعہ کی اہمیت, تو اس میں شریک ہونا چاہیے, اگرچہ کہ فقہی اعتبار سے واجب تخیری ہے, چاہیں تو واجب کی نیت سے پڑھیں چاہیں نہ پڑھیں, لیکن اس کے باوجود وہ اجتماع, وہ جمع ہونا اپنے لیے لازمی ہے کہ جہاں پر دشمن کے لیے ایک ہیبت ہے, ایک ابہت پیدا ہوتا ہے کہ یہ افراد, یہ قوم ایسی ہے کہ جمع ہو جاتی ہے. بس آخری جمعہ, آخری جمعے کو بھی یاد رکھے, جہاں آخری جمعہ جمعۃ الوداع اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے, وہ جمعۃ الوداع مستضعفین کے مدد کے لیے اٹھنا یہ بھی ہمارے لیے لازمی اور فرض ہے. کہ امام خمینی نے فرمایا کہ یوم القدس یوم اللہ ہے اور اس میں شرکت ہر انسان کے لیے فرض اور واجب ہے, اور یہی چیز ہمارے دیگر مراجعین فرماتے ہیں اور رہبر کا بھی یہی فرمان ہے, ہم جائیں شریک ہوں. کون کہتا ہے ٹھیک ہے آپ پورے نہیں جا سکتے روزے کے اندر, آپ جائیے 10 منٹ 15 منٹ شریک تو ہو کر آئیے, شامل ہو کے ہم بھی شامل تھے. کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں مولا کائنات کی وہ بھی آئیں گی بجلے سے تو آپ ضرور پڑھیں گے اور سنیں گے اس کے اندر, کون للظالمین خصما وللمظلوم عونا, کہ ظلم کے خلاف, ظالم کے خلاف جو ہے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ اور مظلوم کی مدد کرو, یا مظلوم پکار رہا ہے یا للمسلمین ہماری مدد کرو اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارا درد جو دشمن کو ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ قبلہ اول کو ہم, اس کی حفاظت کے لیے ہم اٹھے ہوئے ہیں. ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں, یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں, بہت اہمیت رکھتی ہیں. ہمارا شریک ہونا ایک تو ہمارے دلوں کو مضبوط کرتا ہے, حوصلہ دیتا ہے, ہمت دیتا ہے, جرأت دیتا ہے دشمن کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے, اس کے ظلم اور بربدیت کو برداشت کرنے کے لیے, استقامت سے کھڑے ہونے کے لیے. جیسے ہم دھرنوں میں آتے ہیں شریک ہوتے ہیں, ہمارے اپنے لیے حوصلہ ہے, ہمارے اپنے لیے حوصلہ ہے کہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں مار کر ہمیں ڈرا دے گا, گھروں میں بند کر دے گا, نہیں لو ہم اور میدان میں آتے ہیں. اور الحمدللہ شہادتیں بڑھتی جاتی ہیں, ہمارا جسے کہتے ہیں کہ میدان میں ہم زیادہ نظر آتے ہیں. البتہ ہمارا عمل ری ایکشنری نہیں ہونا چاہیے, ایک عمل ہوا اس کے نتیجے میں نہیں ہونا چاہیے, پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, پہلے سے سوچ کر سمجھ کر تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم ری ایکشنری تو ہو, ری ایکشن کے طور پہ انجام دیں. تو آخری جمعے کو بھی نماز کے لیے بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ, اور یوم القدس کے لیے بھی یاد رکھیے گا مظلوموں کی صدا. آج صرف جو ہے قبلہ اول سے ہی نہیں, بلکہ آج جو ہے وہ ہمیں عراق سے بھی مظلوموں کی صدائیں آ رہی ہیں, بحرین سے بھی آ رہی ہیں, مختلف جگہوں سے ہمیں نظر آتی ہیں. لبیک کہنے کے لیے ہم آگے بڑھیں, بتلائیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف ہیں, اور ہم اپنے رہنما اپنے رہبروں کے پرچم تلے ہیں, منظم ہیں, متحد ہیں, تاکہ دشمن ہم پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبرائے اور اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت پڑے کہ ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے. پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہماری ان مختصر عبادات کو کہ جو ان چند دنوں میں انجام دی انہیں قبول فرمائے.